جو بے وفا کے نفس کا عقدے ہوا گناہ، جو بے وفا کے نفس کا عقدے ہوا گناہ، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا احترا، چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے، چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے، روئے زمین پہ جو بھی ہے وفا کے ساتھ، وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے، ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، جو بے وفا کے نفس کا عقدے ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، حضرت والا کا کلام، کلام میں بھی درد دل محسوس ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی آواز میں بھی، اللہ تعالیٰ یہ درد دل ہمیں عطا فرماتے ہیں. اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت ہم سب کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی محبت ساری محبتوں سے اوپر ہو، ماں باپ کی محبت سے، بیوی بچوں کی محبت سے، عزیز اقارب کی محبت سے، برادری کی محبت سے. اس کا امتحان ہوتا ہے جب آدمی کو وقت پڑتا ہے، چاہے غم چاہے خوشیاں، خوشی اور غم میں اگر ساری محبتیں ہم تابع کر لیں اللہ کی محبت کے تو بس سمجھ لیجئے کامیاب ہو گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے، بیوی بچوں سے، والدین سے محبت نہ کریں، بلکہ فقط اس کا تقاضا اتنا ہے کہ یہ ساری محبتیں تابع ہیں اللہ کی محبت کی. اللہ کی محبت سب سے بلند و بالا ہو اور اس کی محبت کے تحت جس سے بھی محبت ہو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہم اجعل حبک وحب من یحبک، اللہ اپنی محبت عطا فرما، سب سے پہلے اپنی محبت اور پھر وہ محبت اس کی بھی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرے. اب آپ بتائیے کہ محبت سے تو منع نہیں کیا، لیکن ناجائز محبت نہ ہو اور جائز محبت ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب وقت پڑے تو اللہ کی محبت میں غیروں کی محبت کو قربان کر. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، موت کا، زندگی کا موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان کا امتحان ہوتا ہے. دو باتیں لیکن الگ الگ ہیں. بعض اوقات آدمی دین پر عمل کرتا ہے تو اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہ منع. اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکموں کا تابع بنایا ہے، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ کا اس پر شکر ادا کرے. اور دوسرا بھائی جو ہم سے غلط مطالبہ کر رہا ہے، اس کی بات اللہ کی محبت میں نہ مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس لیے ہم اس کی بات تو نہیں مانیں گے لیکن اسے حقیر بھی نہیں سمجھیں گے. البتہ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما، اسے بھی دین کی سمجھ عطا فرما. تو انشاءاللہ جب اس طرح سے ہم محبت کریں گے تو یقیناً دوسرا آدمی بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے. جن کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی اس سے محبت کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی کے اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے تو وہ اوروں کو بھی اپنے ساتھ لاتا ہے کہ بھئی وہاں جا کر مجھے فائدہ ہوا، لہذا میں اپنے دوستوں کو بھی لے کے چلتا ہوں تاکہ اسے بھی فائدہ پہنچے، تاکہ ہم سب ایک رنگ میں رنگ جائیں. اب جب آدمی آہستہ آہستہ بات سنتا رہتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت میں وہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ خود. اس لیے اصل یہی ہے کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں سے فائق، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سخت گرمی میں جس طرح ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، آپ کی محبت اور آپ کی محبت کی پیاس ہمارے دل میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں پر پائے. نیند آ رہی ہے سخت، لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ ہم اٹھیں، نیند کو قربان کر دیں، لحاف اپنے اوپر سے اتاریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، دو رکعت نماز پڑھیں، پہلے وضو کریں. جو وضو کرنا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں یہ جو ناگواری ہے وضو کرنے کی یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی، یہ ناگواری ناگواری نہ رہے، لیکن اللہ کی محبت میں اس ناگواری کو بھی ہم برداشت کر لیں. اگر ناگواری ہے بھی تو بھی ہمیں برداشت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہے. جیسے کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو بھی کبھی کبھی بہلایا کرو، یہ تو تمہیں بہلاتا پھسلاتا ہے لیکن تم بھی کبھی بہلاؤ پھسلاؤ. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا اٹھنے کے لیے، نفس یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو بیمار ہے، بیمار کے ساتھ ضعیف بھی ہے، بوڑھا ہے، لہذا تمہارے ساتھ تو معاملہ نرمی کا بھی ہے کہ بھئی بوڑھے بھی ہو بیمار بھی ہو اگر نہیں اٹھو گے تو کون سا گناہ ہے. اور پھر یہ کہ جو عبادت کرنا چاہتے ہو نفلی ہے، فرض واجب بھی نہیں، اگر نہیں کرو گے تو اس کی کوئی بات پوچھ بھی نہیں ہے. اس لیے نفس انسان کو بہلاتا ہے. اب اگر کچھ کے بہکائے میں آ گیا تو پڑا سوتا رہے گا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ہم بھی نفس کو بہلاتے ہیں، پھر کہتے چلو بھائی اچھا خالی اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے آج نماز نہیں پڑھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، لیکن اٹھ کے کم سے کم پیشاب شاب کر لیں، وضو کر لیں، کم سے کم پھر آگے لیٹ جائیں گے. فرماتے ہیں نفس کو بہلایا جاتا ہے کہ چلو بھائی پہلے جو ہے وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، تو ضرورت کے لیے اٹھتے ہیں، پھر نفس کو بہلاتے ہیں، چلو جب اٹھی گئے تو وضو کر کے لیٹ جاؤ کم سے کم، چلو نماز نہیں پڑھنی تو وضو تو کر لو. اب وضو کر لیا، اب وضو کر کے بستر کے پاس آئے تو اب دل نفس کو بہلاتے ہیں کہ وضو ہی تو اصل چیز تھی، جب وضو کر لیا تو نماز پڑھنے میں کیا مسئلہ، دو رکعت نماز بھی پڑھ لو. فرمایا جلدی سے دو رکعت کی نیت باندھ لیتے. تو ہم بھی اس طرح نفس کو بہلائیں کہ بس مصلی تیار ہو اور وہیں پر جو ہے جلدی سے دو رکعت نماز کی نیت باندھ. تو کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے. میں نے پچھلے اتوار جمعے کو اتوار وغیرہ میں یہ بات کہی تھی کہ نفس کو تو ایک لذت چاہیے بس, لیکن وہ لذت کیسی ہونی چاہیے نفس اس سے تعلق نہیں رکھتا. اسے مزہ آنا چاہیے, چاہے جس کسی کبھی کسی غیر اللہ کی محبت میں مزے لیتا ہے, کبھی کسی کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, کبھی کسی کو قرآن سننے میں مزہ آتا ہے, کبھی کسی کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے, اور کبھی اور عبادت میں. تو بات یہ ہے کہ نفس کو تو صرف ایک مزہ چاہیے, تو آپ اللہ کی محبت کا مزہ چکھائیے اس کو, اس میں گرفتار کر دیجیے تاکہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا, بس یہ ہے. اور جب اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا تو اسے تو وہ لذت چاہیے, مزہ چاہیے, وہ اسے حاصل ہوگا. تو بہرحال یہاں پر حضرت کے جو بھی کلام پڑھا گیا, ظاہر میں اہل دل ہیں وہ حسرت لیے ہوئے, ظاہری اعتبار سے اللہ والے محروم ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, سارے کے سارے نہیں لیکن اکثر کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی ظاہری اعتبار سے وہ دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اسی طرح تقریباً لکھا ہے, اس کا مفہوم یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ محروم ہوتے ہیں, محرومی کا شربت پیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوتے. تو یہاں بھی یہ کہ ظاہر میں تو ہمیں لگتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بھی حسرت ہے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یعنی ان کی حسرتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ظاہر میں, لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نسبت لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے, بلکہ اس حسرت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ یہ محبت کی نسبت عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حسرت نایاب ہے, ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی. کہ آدمی کے دل میں حسرت ہے لیکن اس حسرت کے باوجود وہ اپنی حسرت کو پورا نہیں کرتا, اور پورا نہ کرنا یہی محرومی ہے. اور پورا اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں پورا کر لوں گا اللہ ناراض ہو جائیں, آخرت سے ہم دل چاہ رہا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہن لوں, دل چاہ رہا ہے کہ ریشمی لباس پہن لوں, حسرت تو ہے نا دل میں, لیکن کیوں نہیں پہن رہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. مرد کے لیے سونا حرام, مرد کے لیے ریشم حرام, خالص ریشم جو ہوتا ہے وہ حرام. اب اپنے دل کو ہم اس حسرت تک خالی رکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. اب یہی اسی حسرت کی وجہ سے اللہ تعالی کی محبت کی نسبت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہے, ظاہر میں اہل دل ہیں وہ حسرت لیے ہوئے, باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے, لیکن باطن جو ہے ان کا وہ اللہ تعالی کی محبت کی نسبت کا حامل ہوتا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اس حسرت کی وجہ سے. میں نے غالباً پہلے بھی اور کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا, اگرچہ میرے عمل اس قابل نہیں تھے لیکن اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کیا. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اللہ نے اس کا معاملہ مجھ سے بھی اچھا کیا. تو خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک محدث ہیں, امام ہیں اور بڑے برگزیدہ اور متقی آدمی, لیکن اس کے مقابلے میں ایک لوہار جو ظاہر میں کچھ بھی نہیں تھا, اس کا درجہ کیسے بلند ہو گیا. تو اسے جستجو ہوئی, جا کر پوچھا, تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس شخص کے دل میں ایک حسرت رہتی تھی, کیونکہ وہ سارا دن لوہا کوٹتا تھا, محنت مزدوری کرتا تھا, اس لیے دل میں یہ حسرت رہتی تھی کہ کاش ہم بھی ایسی عبادت کر سکیں جیسے عبداللہ بن مبارک رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, لیکن ہمارے کام چونکہ بہت محنت کی ہیں ہم رات بھر جاگ نہیں سکتے. ایک حسرت لیکن اس کو دل میں ہوتی تھی, اگرچہ اس کو وہ پورا نہیں کر پاتا تھا لیکن دل میں حسرت تھی. تو اس نے کہا کہ بس یہی وہ حسرت نایاب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا. اب آپ دیکھیے کہ اچھے کام کی حسرت کا ہونا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دیتے ہیں, اور گویا کہ اس نے وہ عمل کر لیا. اگر ہمارے دل میں یہ ہو, ایک شخص جو ہے وہ دو چار رکعت آٹھ رکعت پڑھتا ہے, دل میں ہو کہ اللہ کرے کہ میں بھی اس کی طرح پڑھوں, میرے دل میں بھی یہ حسرت پیدا ہو جائے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی جس طرح وہ باقاعدہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسی طریقے سے قیامت کے لیے اللہ تعالی جو ہے اس حسرت کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھا دے، کیونکہ کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا لیکن اس کے دل میں حسرت رہی اس بات کی، تو اچھی چیز کی حسرت، نیکی کی حسرت، اس کو حاصل کرنے کی جو طلب اور جستجو، یہ بھی انسان کو اونچا کر دیتی ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ بتا دی کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، جنت تو لازمات ہے، جب ملے گی ملے گی، وہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جنت بھی اللہ سے وہ مانگنی چاہیے جو جنت الفردوس کہلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مانگو اللہ سے تو اچھی چیز مانگو، جو اللہ عام جنت دینے پر قادر ہے وہ خاص جنت بھی دے سکتا ہے نا، تو اس سے وہ جنت مانگو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معیت حاصل ہو جائے۔ بے شک چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جنت تو جب ملے گی ملے گی، لیکن یہ کیا کم ہے کہ خالق جنت دل میں موجود؟ جنت تو بات کی بات ہے، اور بعض بزرگان دین کا تو معاملہ یہ رہا کہ وہ جنت کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس اللہ مل جائے ہمیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت کیا چیز ہے، جنت تو خود بخود ملے گی، جب بادشاہ تمہارا حامی و ناصر ہو جائے، مدد کرنے والا پشپنا ہو جائے، تو بتائیے آپ کو کس چیز کی فکر ہوگی کہ بادشاہ جاننے والا بادشاہ سے تعلق ہے، ہر کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت دل میں آ جاتے ہیں تو پھر کسی کی پرواہ انسان نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہا کہ جنت گلشن جنت تو ابھی دور ہے، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ خالق جنت ہمارے دل میں ہے، تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ جنت کے خالق یعنی اللہ رب العزت ہمارے دل میں آ جائیں اور گھر کر لیں۔ اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی ترغیب دی کہ آدمی صرف دوران نماز نہیں، اپنے گھر پر نہیں، سکون کی حالت میں نہیں، بلکہ صحرا میں ہو، میدان میں ہو، دریاؤں میں ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، زمین پر ہو، لیکن درد محبت اللہ کا ہر وقت ہونا چاہیے۔ صحراؤں میں کبھی کبھی دامن میں کوہ کے یعنی پہاڑ کے دامن میں ہو، پھرتا ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے۔ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا جو عارف بندہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت جسے حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، وہ فضا میں اڑ رہا ہو یا زمین پر چل رہا ہو، پہاڑوں کے دامن میں ہو یا جنگلوں میں ہو، لیکن دل میں اللہ کی محبت ہم وقت اس کے موجود رہتی ہے، یعنی کبھی اس کے دل سے محبت خدا، اللہ کی محبت نکلتی نہیں۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کو اپنی نسبت، اپنی محبت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اگلا شعر جو ہے وہ اور زیادہ ایک قلب شکستہ کے اور آہ و فغاں کے ساتھ، یعنی آہو زاری بھی کرتا ہوں، روتا ہوں، دل بھی ٹوٹا ہوا ہے کہ ساری دنیا نے سدگار دیا، کوئی اپنا نہیں کہتا، کوئی اپنا اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ آدمی دین پر چلتا ہے تو اس زمانے میں دین پر چلنا آسان نہیں ہے، دین پر چلنے والے کے لیے مشکلات ہی مشکلات۔ وہ شادی کر لے تو لو جی اس نے تو شادی بھی کر لی، بچے ہو گئے، لوگ ملا جی کے بچے بھی ہو گئے، کہیں اگر اس کو دریا میں مل گیا گھومتا ہو، لو جی یہ بھی گھومنے آئے ہیں، بےچارے نے اچھا کھا لیا تو کہتے لو کیا مزے اڑا رہے ہیں یار، اور کچھ نہ ملے کھانے کو تو کہتے ہیں ہی مفلس بھائی، ان کو تو کون دے گا، یعنی کسی صورت میں لوگ خوش نہیں۔ سیاست میں نہیں آتے تو کہتے ہیں لو جی سیاست میں نہیں آتے، دین کیسے آئے گا ملک کے اندر، اور آ جائیں تو وہ تمہارا ان کا کیا کام ہے سیاست میں آنے کا، یہ مسجد سنبھالیں اپنی بھائی، کسی حال میں لوگ خوش نہیں۔ تو یہ لوگوں کا حال ہے، تو اس سے دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہی بتائیں، قلب شکستہ اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن سن کر دل شکستہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسے ہی شکستہ دل میں اللہ آتے ہیں۔ تو یہ قلب شکستہ کے اور آہ و فغاں کے ساتھ، یعنی دو چیزیں میرے ساتھ ساتھ ہیں، ایک تو دل میرا ٹوٹا ہوا ہے لوگوں کی باتیں سن کر، اور لازم بات ہے اس کی وجہ سے رونا بھی آتا ہے، تو اللہ کے آگے میں روتا بھی ہوں، زاری کرتا ہوں، آہو بکا کرتا ہوں، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، لیکن الحمدللہ اس حال میں بھی سنت طریقے کو میں نے نہیں چھوڑا. بس یہ اصل چیز، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہم کسی حال میں بھی سنت کو نہ ترک کریں، سنت کو نہ چھوڑیں. لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آخر فیشن کے طور پر بھی تو لوگ کرتے ہی ہیں. ہم اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھیں، مونچھیں ہماری منہ میں نہ آئیں، بال اتنے نہ بڑھیں کہ انسان کے لب جو ہے وہ لینے چاہیے، یعنی اتنے مونچھیں رکھیں کہ تاکہ اس کے بال ہونٹوں میں نہ آئیں، اندر نہ گھسیں. یا اسی طریقے سے کھاتے پیتے ہوئے جو ہے وہ دودھ پی رہے ہیں تو پتہ چلا مونچھوں پہ دودھ لگ رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ پیا اس کی مونچھ نے، تو یہ اچھی بات نہیں. تو سنت کے مطابق سارے کام کرنے چاہیے انشاءاللہ، چاہے وہ خوش ہو یا خود ناراض ہو. اب رکھنوں سے اوپر شلوار رکھنے پر بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، لو جی آگے دریا ہے یا سمندر ہے یا پانی ہے آگے. لیکن اچھا عورتوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ چاہے جتنے اونچے اپنے پائچے اوپر کر لیں، وہ فیشن کہلاتا ہے، وہ ترقی کہلاتی ہے. اور اس وقت اس کا نام بھی انہوں نے ملا شلوار رکھی، اس سے انہیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی. تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم اپنے دل کو توڑیں، کسی کی وجہ سے اللہ کا حکم نہ توڑیں. اللہ تعالی کا حکم ہم نہ توڑیں، چاہے اس سے ہمارا دل خود ٹوٹ جائے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. تو حضرت والا نے اس اپنے شعر میں اس بات کو بتایا ہے کہ مشعل سنت کو میں لے کر چل رہا ہوں. اب اللہ نے دیکھیے مشعل کا کیا کام، وہ رہنمائی کرتی. ایک اندھا بیچارہ مشعل لے کے جا رہا تھا، کسی نے کہا کہ تجھے مشعل کی کیا ضرورت، تو اندھا ہے. کہتا تم جیسے اندھوں کو راستہ دکھانے کے لیے کہ تم مجھ سے نہ ٹکرا جانا کہیں. مشعل اس لیے نہیں ہے کہ مجھے نظر آئے، مشعل اس لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ تمہیں نظر آئے. تو سنت کو مشعل سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اور دوسرے کو بھی فائدہ. اگر آنکھیں ہیں اور مشعل ہے تو خود بھی تو راستہ ڈھونڈے گا نا، اندھیرے میں نظر آئے گا، اور اگر جو ہے وہ دوسرا ہے سامنے والا تو اسے بھی نظر آئے گا، وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا. تو سنت کا فائدہ خود بھی ہے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. بعض لوگوں کو دیکھ کر رغبت ہوتی. اسی طریقے سے اس میں دیکھیے پورا دین ہی آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آدمی ایک شعر کو جو اس کی تلخیص کرے، اس کو پڑھے، سنے، سمجھے. عہد وفا اللہ کے ساتھ اصل تو نبھانا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہم کسی سے عہد وفا کرتے ہیں، پیمان کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، اور وہ جائز ہے، عہد وفا بھی جائز ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اوفو بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسورا، کیونکہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میاں بس کہہ دیا تو کہہ دیا، پورا کیا نہیں کیا، نہیں. جو وعدہ کرو پورا کرو، جو وقت دو اس وقت پر پہنچو. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں طریقت کی بھی ہوا بھی نہیں لگی. دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ اس سے بچنا چاہیے. حتی الامکان پوری کوشش کریں اپنے وعدے کو پورا کرنے کی، اور اگر کسی وجہ سے نہ پورا کر سکے معذرت کریں کہ بھائی میں نے یہ وعدہ کیا تھا لیکن اس وعدے پر میں پورا نہیں اتر سکا، میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن بظاہر وجہ اس کی بھی صحیح ہونی چاہیے، یعنی اپنی غفلت ہو تو وہ صحیح نہیں، لیکن اگر غفلت سے بھی ہو جائے تو معافی ضرور مانگ گیا. بہرحال یہاں پر یہ بات بتا دی کہ عہد وفا جب انسان کرتا ہے تو روح زمین پر جب وہ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. وہ ہر نفس کے سایہ رحمت لیے ہوئے. دیکھیے کتنی بڑی بات کہ جو عہد و پیمان ہم نے کسی سے کیے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی ہماری نیت ہے، قرضہ لیا ہے اور یہ ادائیگی ہم نے ایک مہینے میں کرنی ہے، تو الحمدللہ پوری پوری نیت ہے، اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. تو جب وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، چاہے لوگ اس کو جو بھی کریں، لیکن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہاں جو ایک خاص بات بتائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کو اس کا حاصل کہنا چاہیے. جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے. دیکھیے اپنے نفس کا غلام کیا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، دل کی جو خواہشیں پوری کر رہا ہے. تو یہاں پر خواہشیں تو پوری ہو رہی ہیں، حسرتیں پوری ہو رہی ہیں اس کی، لیکن ساتھ میں اللہ کی لعنت میں بھی وہ گرفتار. اسی لیے آپ پہلے شعر کو آپ دیکھیں اور اس کو دیکھیں. وہاں پر یہ تھا کہ وہ ظاہر میں اہل دل ہیں، وہ حسرت لیے ہوئے، کوئی حسرت پوری نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی محبت کی نسبت انہیں حاصل ہے. اور یہاں پر نفس کا غلام ہے، حسرتیں پوری کر رہا ہے، کوئی حسرت اس کی رہ نہیں رہی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے، اللہ کی لعنت میں گرفتار. اللہ نہ کرے شراب کو جیچا شراب پی لی، بدکاری کو جیچا بدکاری کر لی، گناہ کے کام کرنے کو جیچا گناہ کر لیے، ابزار اور تبذیر میں مبتلا ہو گیا، اشراف میں داخل ہو گیا، ناجائز کسی کے ساتھ کر لیا، تو سارے کام کر رہا ہے جو اس کے دل میں آ رہا ہے، دل چاہے اس کے دو تھپڑ لگا دوں لگا دی، چاہے وہ ظلمن ہے، تو اپنی حضرتیں تو وہ پوری کر رہا ہے، لیکن کس طور پر کر رہا ہے، اللہ تعالی کی لعنت اس کے سر پر، اللہ کی لعنت میں چل رہا ہے وہ، تو اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اگلی بات یہ بتا دی کہ دیکھو جب تم صحیح چلو گے اور اپنا کردار پیش کرو گے تو چاہے بعض لوگ تمہیں برا کہیں، لیکن اکثریت یہ ہوگی کہ اپنے تو کیا ہیں، غیر بھی کرتا ہے احترام، تمہارا احترام دل میں ہوگا کہ یار جو بھی ہے وعدے کا پکا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ کسی پہ کم نہیں تولتا. یہ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دل میں لوگوں کے احترام پیدا کر دیتا ہے، یہ صرف کس لیے کہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بزرگ بھی کہ خالی دین اس کا نام نہیں ہے کہ صبح چار تسبیح پڑھ لی، شام کو چار تسبیح پڑھ لی، بس سر پر ٹوپی رکھ لی. اصل دین یہ ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، جائز حدود میں رہتے ہوئے. بہرحال یہ پورا کا پورا کلام جو ہے حضرت کا ایک واز ہے، اور ہر شعر اس قابل ہے کہ اس پر ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں بہرحال میں نے مختصر سی تشریح کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضرت والا جو جس انداز میں نصائح فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں صاحب نسبت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہو، چاہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں لیکن ہمارے دل اللہ کی محبت سے معمور ہوں، اور ہمارے دل حاملین ہوں اللہ کی نسبت کے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم، اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے، فتنے سے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. دینی اعتبار سے بھی اللہ ہماری روح کو قوی فرما دے، جسمانی اعتبار کو سے بھی جسم کو قوی فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ اللہ ہمارے اساتذہ کرام، مشائخ عظام، اللہ ہمارے جو بھی بزرگان دین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے بال بال کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے معیشت کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہماری معیشت کو بہتر فرما دے, اور ہم میں سے جو بھی معاشی اعتبار سے پریشان ہیں اے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے. کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ میں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہماری احتیاج کو ختم فرما دے, آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.